बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। 10 अगस्त सन 2020, ये कर्तबा ऑडियो लाइब्रेरी की आवाज़ है। आज हम आपके लिए किताब शहीद मज़लूम हज़रत उस्मान ज़ुल्लौरैन रज़ील्लाहु ताला अन्हु रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर इसरार अहमद हैं। इस किताब के कुल सफ़ात 64 हैं। मज़ीद किताबों की रिकॉर्डिंग के लिए इस नंबर पर रब्ता करें, 0306 78 78 222, या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.kartaba.org, www.qurtaba.org। आइए किताब का पार्ट नंबर 1 सुनते हैं। फासा यकफी का हुमुल्ला हो, शहीद मजलूम हजरत उस्मान ज़ुल्नौरैन रज़ील्लाहु ताला अन्हो। डॉक्टर इसरार अहमद, मरकजी अंजुमन खुदामुल कुरान, लाहौर। शहीद मजलूम हजरत उस्मान ज़ुल्नौरैन रज़ील्लाहु ताला अन्हो, डॉक्टर इसरार अहमद, मकतबा खुदामुल कुरान, लाहौर 36 के मॉडल टाउन लाहौर, फोन 358695013। मौससे अंजुमन खुदामुल कुरान जनाब डॉक्टर इसरार अहमद कि अपनी दिली ख्वाहिश और जद्दोजहद के तकाजों के ऐन मुताबिक मरहूम के तमाम कानूनी वारिसीन हर मुसलमान को डॉक्टर साहब की तबाशुदा तसनीफात, तालीफात, ऑडियोज, वीडियोज को तबा और तैयार करके शाया करने की खुली इजाजत देते हैं, चाहे कीमतन हो या मुफ्त तकसीम, और इसके लिए किसी पेश की इजाजत की जरूरत नहीं। हमारा किसी किस्म की रॉयल्टी या महफूज हकूक का तकाजा भी ना है और ना होगा। अलबत्त तैयार करदा मवाद, ऑडियोज या वीडियोज और कुतुब के चंद नुस्खे हमारे रिकॉर्ड के लिए भेज दिए जाएं तो ममनून होंगे। ताहम इनमें किसी किस्म की तब्दीली करने की नापसंदीदा कोशिश, मसलन तब्दीली अल्फाज, गलत इक्तिबास, सयाको सबाक से अलग करके जुमले का हवाला, या इसका ऐसा इस्तेमाल जिसे डॉक्टर साहब मरूम और हमारे मौकिफ की सही तर्जुमानी ना हो और जिससे हमारी इज्जत और शोहरत पर हर्फ आए, तो हम उस शख्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। नाम किताब शहीद मजलूम हजरत उस्मान ज़ुल्नौरैन रज़ील्लाहु ताला अन्हो, तबा 1 ता 19 दिसंबर 1977 ता अक्टूबर 2015, 46600, तबा 20 जनवरी 2017 1100। नाशिर नाजिमो नशरो अशात, मरकजी अंजुमन खुदामुल कुरान, लाहौर, मकाम अशात 36 के मॉडल टाउन लाहौर, फोन 358695013। मतबा शिरकत प्रिंटिंग प्रेस लाहौर, कीमत 35 रुपए। ईमेल publication@tanzeem.org, वेबसाइट www.tanzeem.org। उनवानात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कराबत, सफा नंबर 7। शर्फ दामादी, सफा नंबर 8। ज़ुल्नौरैन का लकब, सफा नंबर 9। मुअज़्ज़िन की जसारत, सफा नंबर 9। ज़ाती फ़ज़ाइल, सफा नंबर 10। मुनम अलैहिम कौन है, सफा नंबर 11। सिद्दीकी अकबर का मकाम, सफा नंबर 12। सिद्दीकियत के अनासिर तरकीबी, सफा नंबर 13। सीरत उस्मान के चंद रक्षा पहलू, सफा नंबर 16। जूदो सखा, सफा नंबर 16। बरे रूमा का वक्फ करना, सफा नंबर 17। गुलामों को आजाद कराना, सफा नंबर 18। हरम नबी की तौसी और जीशे उसरा के लिए इसार, सफा नंबर 18। फयाजी की मजीद मिसालें, सफा नंबर 21। तकवा की शान, सफा नंबर 23। हया और हजरत उस्मान, सफा नंबर 25। तकवा के मजीद चंद अहवाल, सफा नंबर 28। तस्दीक बिल हसना और सद्दीकियत शहादत के दो नूर, सफा नंबर 29। ज़ुल्नौरैन का मसादिक चंद दीगर फजीलतें, सफा नंबर 31। ज़ुल्नौरैन के खिलाफ एतराज़ात की हकीकत, सफा नंबर 39। सहाबा पर तनकीद आ हजूर की तनकीस है, सफा नंबर 41। शहादत उस्मान का तारीखी पस मंजर, सफा नंबर 42। मजलूम तरीन शहादत, सफा नंबर 47। सब्र तहमुल की अजीम मिसाल, सफा नंबर 52। सानेह अजीम, सफा नंबर 56। وقت آخر صفحہ نمبر 57، نبی کریم کی مزید پیشن گوئیاں صفحہ نمبر 58، شہادت عثمان پر صحابہ کے تاثرات صفحہ نمبر 59، قاتلان عثمان میں سے چند ایک کا عبرتناک انجام صفحہ نمبر 61، حضرت حسن بن علی کا خواب صفحہ نمبر 62. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض مرتب. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے دسمبر سن 1976 میں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک تقریر مولانا احمد علی کی مسجد شیرانوالہ دروازہ لاہور میں ایک جلسہ عام میں کی تھی، جو مولانا عبیداللہ انور صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوا تھا. اس تقریر کو ٹیپ سے منتقل کر کے قدر حق و اضافہ کے ساتھ شہید مظلوم کے عنوان سے زیر نظر کتابچے کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین شہید مظلوم تو ہے ہی، اس پر ستم یہ ہے کہ آپ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے مناقب و فضائل ہماری تاریخ کے اوراق میں دب کر رہ گئے. ان کا عام چرچا تو درکنار، ہمارے اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور دیندار افراد بھی ان سے نہ صرف نابلد اور ناواقف ہیں بلکہ بہت سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، اور ان کے تحت شعور میں حضرت عثمان سے ایک سوئے زن موجود ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات میں ایک قابل ذکر حلقہ ایک معروف صاحب فکر اور قلم کی تحریرات کی وجہ سے شعوری طور پر نہ صرف تیسرے خلیفہ راشد سے بدگمان ہے بلکہ بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ سے بھی سوئے زن رکھتا ہے. دری حالات ڈاکٹر صاحب موصوف کی تقریر در حقیقت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں اور مغالطوں کو دور کرنے کی ایک نہایت مؤثر کوشش کا درجہ رکھتی ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب شہید مظلوم کو عوام و خاص میں غیر معمولی قبول عام حاصل ہوا. اکثر اہل علم کے تاثرات یہ تھے کہ اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب موصوف کی تقریر مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع ہے اور طرز استدلال اور اثر پذیری کے اعتبار سے نہایت قابل قدر چیز ہے. چند اہل علم کے یہ تاثرات بھی سامنے آئے کہ یہ مضمون انشاءاللہ لذیذ ڈاکٹر صاحب موصوف کے لیے توشہ آخرت بنے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب موصوف کو اجر عظیم سے نوازے اور اس اہکر کو بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اہکر شیخ جمیل الرحمان، نومبر 1977 عیسوی، صفحہ نمبر 5. شہید مظلوم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیونکہ قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں، لہذا میری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں حضرت عثمان کے چند مناقب و فضائل اور ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں. امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے زمن میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف بات ان کی نبی کریم سے دامادی کی قرابت ہے، جو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے. ہمارے نزدیک نسلی تعلق اور قرابت داری اصل اساسِ فضیلت نہیں. قرآن نے تو اس تصور کی کامل نفی کی ہے، چنانچہ سورہ الحجرات میں فرمایا گیا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے جدا جدا خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تو باہم شناخت کے لیے، نہ کہ تکبر افتخار کے لیے. بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار تو اللہ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے. رنگ و نسل اور خون کے رشتوں کے تعلق کو، جنہیں عام طور پر دنیا میں شرف و فضیلت کی اساس سمجھا گیا، قرآن نے غلط قرار دیتے ہوئے رنگ اور نسل کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اصل بنائے شرف اور عزت اور کرامت و فضیلت صرف اور صرف تقویٰ کو قرار دیا. اس کی تفسیر اور تشریح نبی کریم نے اس طرح فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور رشتہ داری کے لحاظ سے جو لوگ قریب ترین تعلق کے حامل ہو سکتے ہیں ان کو نام بنام مخاطب فرمائے، یا عباس سبن عبد المطلب لا اہنی ان کا من اللہ شیعوں، یا صفیہ تو امہ رسول اللہ لا اغنی ان کے من اللہ شین، و یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی ما شیت من مالی لا اغنی ان کے من اللہ شین، اے رسول کے چچا عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اور اے صفیہ رسول کی پھپھی میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ تم میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہ مضمون متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، یا فاطمہ تو بنت محمد انگزی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ ذرا ولا نفن، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی نقصان یا نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح نبی کریم نے حجت الوداع کے خطبے میں نسل، نسب، رنگ، خون کو بنائے شرف و فضیلت سمجھنے کے باطل نظریے پر یہ ارشاد فرما کر کاری ضرب لگائی، یا ایہا الناس علا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد علا لا فضل لعربی علا اجمی ولا لاجمی علا عربی ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، اے لوگوں جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، جان لو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بنائے، فضیلت صرف تقوی ہے۔ سورہ الحجرات کی مذکورہ آیت میں تقوی کو فضیلت اور اکرام کی بنیاد قرار دینے کے علاوہ قرآن نے اس بات کو مختلف اسالیب سے بیان کر دیا کہ اللہ کی عدالت میں کوئی حسب نصب کسی کے کام نہیں آ سکے گا، بلکہ ہر انسان کو صرف اس کے اپنے اعمال ہی اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں گے۔ جیسا کہ سورہ نجم میں فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور متعدد مقامات پر فرمایا، لا تازر وازرۃ وزر اخرى، یہود و نصار کو یہی پندار لاحق ہو گیا تھا کہ کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، ان کی نسل میں جلیل القدر پیغمبر مبعوث ہوئے، لہٰذا وہ اللہ کے چاہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کی مانند ہیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ چنانچہ ان کے اس پندار کو قرآن نے باطل قرار دیا اور فرمایا گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ نیز ان کو متنبہ کیا گیا کہ پچھلوں کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 134 اور 141۔ بس معلوم ہوا کہ از روئے قرآن اصل بنائے فضیلت اور اصل بنائے شرف نسل اور خون کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ یہ دو باتیں انتہائی قابل غور ہیں، پہلی یہ کہ نبی کریم سے قرابت داری اور رشتہ داری کا تعلق چاہے کلی طور پر بنائے فضیلت نہ ہو، لیکن من وجہ ہی فضیلت کی ایک بنیاد ضرور ہے۔ دوسری یہ کہ کیونکہ عوام کے ذہن عموماً اس بنائے شرف کو قبول کر لیتے ہیں، بلکہ عوام کی اکثریت کا تصور فضیلت یہی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر نے عوام الناس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی چیز کو بنائے شرف و فضیلت بنا کر اس کا بڑا زبردست چرچا کیا۔ لہٰذا اس نقطۂ نظر سے اگر آپ حضرت عثمان کی نبی کریم سے قرابت داری کے پہلو کو نمایاں اور واضح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت، امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرابت اور رشتہ داری کے لحاظ سے نبی سے 13 رشتہ اور تعلق ہے۔ حضرت عثمان خاندان کے لحاظ سے نجیب الطرفین قریشی ہیں، غور فرمائیے گا کہ نجیب الطرفین قریشی ہیں، اور پانچویں پشت میں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسبی تعلق یکجا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی والدہ حضرت عروہ بنت ام الحکیم بنت عبد المطلب تھی، لہذا حضرت عثمان غنی کی والدہ محترمہ جناب عبد المطلب کی نواسی تھی اور نبی کریم عبد المطلب کے پوتے۔ گویا حضور اور حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ کے مابین پھپھی زاد بہن اور ماموزاد بھائی کا رشتہ ہے، لہذا حضرت عثمان غنی اس نسبت سے نبی کریم کے بھانجے ہیں۔ شرف دامادی، دوسرا رشتہ۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی حضور کے دوہرے داماد ہیں۔ ہجرت مدینہ سے بہت قبل حضور کی دوسری صاحبزادی جناب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کی زوجیت میں آئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے متصل ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور کی تیسری صاحبزادی جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے حوالے نکاح میں آئیں۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان غنی کا لقب ذوالنورین قرار پایا۔ حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کا عقد نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا اور حضرت علی کو حضور کی دامادی کا شرف حاصل تھا۔ دامادی کے اس شرف کا ایک خاص گروہ کی طرف سے خوب چرچا کیا گیا، اس لحاظ سے بھی با ادنے تعامل صاف نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو حضرت علی کے مقابلے میں دامادی کی فضیلت دو چند حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان انتہائی رنج اور ملال میں مبتلا تھے اور افسردگی پس مردگی ان کے چہرے مبارک سے حویدہ تھی۔ ایک روز اسی رنج و علم کے عالم میں حضور نے پوچھا کہ اے عثمان، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میرے برابر اور کسی کو مصیبت نہ پہنچی ہوگی۔ رسول کی بیٹی وفات پا گئی، میرے اور آپ کے درمیان دمادی کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، اے عثمان تم یہ کہہ رہے ہو؟ اور جبریل میرے پاس موجود ہیں، وہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔ گویا حضرت عثمان کا ام کلثوم سے نکاح آسمان پر پہلے ہوا اور زمین پر بعد میں۔ نبی کریم کے ساتھ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی کی نصیب میں آئی کہ جس طرح ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آسمان پر ہوا اور بعد میں زمین پر، اسی طرح کا معاملہ حضرت عثمان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ جب حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئی تو نبی کریم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے انتقال کرتی رہتی تو بھی میں اپنی بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے عثمان کی نکاح میں دیتا رہتا۔ روایات میں تعداد مختلف ہے لیکن سب میں یہ بات مشترک ہے کہ نبی کریم حضرت عثمان کی دامادی ان کے حسن سلوک سے اس قدر راضی، خوش اور مطمئن تھے کہ یکے بعد دیگرے اپنی صاحبزادیوں کو ان کی نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خسر اور داماد کا رشتہ بڑی نزاکتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کسی داماد کے سلوک سے کسی بیٹی کا باپ غیر مطمئن ہو تو وہ کسی حال میں بھی اپنی دوسری بیٹی کو اس داماد کے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضور حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی 40 صاحبزادیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک ایسا شرف ہے جس میں حضرت عثمان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور یہ اس بات کی بھی روشن دلیل ہے کہ حضرت عثمان ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبوب تھے۔ ذوالنورین کا لقب، اگر دامادی کوئی وجہ شرف و فضیلت ہے، اور یقیناً ایک درجے میں یہ وجہ شرف و فضیلت ہے، تو اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان غنی کو حضرت علی پر فوقیت حاصل ہے اور اسی نسبت سے آپ کا لقب ذوالنورین قرار پایا تھا۔ اس معزز لقب کے چند اور پہلو بھی ہیں جو آگے بیان ہوں گے۔ معاندین کی جسیرت، میم عین الف نون دال یہ نون، معاندین۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس دور میں ایک مخصوص گروہ کی طرف سے شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس دور میں ایک مخصوص گروہ کی جانب سے نہایت ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم کی سلبی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بقیہ تین صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضور کی سلبی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کسی پہلے فوت شدہ شوہر سے تھیں اور حضور کی ربیہ تھیں۔ اتنا بڑا سفید جھوٹ اس اہتمام پر گھڑا گیا ہے کہ آج سے 50-60 سال بعد اس جھوٹ کو کسی طرح ایک تاریخی سند حاصل ہو جائے، کیونکہ عوام الناس میں نہ شعور ہوتا ہے، نہ وہ ذوق کی تحقیق رکھتے ہیں، نہ جستجو۔ لہذا ان کے لیے 50-60 سال پہلے کی کسی مطبوع کتاب کی عبارت بھی ایک سند اور دلیل کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ دراصل یہ جرمنی کے ڈاکٹر گوئبلز کی خاص ٹیکنیک ہے کہ بڑے سے بڑے جھوٹ اور ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ بولو، مسلسل بولتے رہو، چند لوگ تو مغالطے میں آ کر اس جھوٹ کو سچ مان ہی لیں گے، اور بہت سے لوگ اگر تسلیم نہ بھی کریں تو کم از کم شک میں تو ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جس گروہ نے نسلی تعلق اور قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت قرار دیا ہے، اسی پر اپنے تمام فلسفے کی عمارت تعمیر کی اور اسی کا تانا بانا استوار کیا۔ تو جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور سے دمادی کا تعلق ادھر یعنی حضرت علی کی طرف اکھرا ہے اور ادھر یعنی حضرت عثمان کی طرف دوہرا ہے، تو انہوں نے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، خود ان کے اپنے مسلک کی تاریخ، فقہ اور احادیث کی کتابوں میں یہ بات صراحت موجود ہے کہ اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے اور نبی کے صلب سے چار بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، اور انہوں نے یہ جھوٹ گھڑ لیا کہ نبی کریم کی صرف ایک ہی سلبی صاحبزادی ہیں اور وہ تھی حضرت فاطمۃ الزہرا۔ یہ طرز عمل ڈھٹائی اور بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ ذاتی فضائل، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جن اہل ایمان کا حضور کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کا تعلق تھا ان کے لیے یہ تعلق بھی ایک بنائے فضیلت ہے، لیکن یہ اصل اور واحد بنائے فضیلت نہیں۔ اصل بنائے فضیلت در حقیقت انسان کا اپنا کردار، عمل، تقوی اور اپنے اوصاف ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے، ان الفتی من یقولھا انازا لیس الفتی من یقول کان ابی کذا، یعنی اصل جوان مرد تو وہ ہے جو یہ کہے کہ یہ میں ہوں، وہ جوان مرد نہیں جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا۔ اس شعر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ پدرم سلطان بود کہنے والوں کو کبھی بھی دنیا میں مقام عزت حاصل نہیں ہوا، سوال یہ ہوتا ہے کہ تم کیا ہو؟ جوان مرد تو وہی کہلانے کا مستحق ہے جو میدان میں آ کر یہ کہے کہ یہ ہوں میں، میں موجود ہوں، اور اس میں واقعی جوان مردی کے جوہر موجود ہوں۔ جوان مرد وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے باپ دادا ایسے تھے، شجاع تھے، جری تھے، دلیر تھے۔ دنیا ایسے دعووں کو کبھی تسلیم نہیں کرتی، اس کی نظر میں قدر اور وقت صرف اس انسان کی ہوتی جس میں اپنے ذاتی اوصاف حمیدہ موجود ہوں۔ منم علیہم کون ہے؟ میم نون عین میم، منم۔ میں چاہتا ہوں کہ خاص ذاتی اوصاف اور سیرت و کردار کے اعتبار سے حضرت عثمان کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ الفاتحہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے۔ اس سورت میں ہم اپنے رب سے ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ لیکن یہاں یہ بیان نہیں ہوا کہ منم علیہم کون لوگ ہیں جن کے راستے کی رہنمائی کی دعا کی جا رہی ہے۔ فہم قرآن کا ایک ہی اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضاً، چنانچہ سورہ نساء میں اس بات کو واضح کیا گیا، وہاں فرمایا گیا کہ ان اہل ایمان کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اس دنیا میں لازم کر لیں گے، آخرت میں ان لوگوں کی رفاقت اور میت نصیب ہوگی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور یہ منم علیہم اور خوش نصیب لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ایسے مبارک اور ایسے لوگوں کی رفاقت اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ فمن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. سورة النساء. سورة النساء کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ از روئے قرآن منم علیہم کی چار جماعتیں ہیں. ان میں انبیاء کرام بلند ترین مقام پر فائز ہیں, پھر صدیقین کا درجہ, ان کے بعد شہداء کرام, اور ان کے بعد مومنین صالحین. ان چاروں درجات عالیہ میں سے جہاں تک نبوت کا تعلق ہے تو وہ پہلے ہی قصبی نہیں تھی, وہ بھی تھی, اور نبی کریم کی ذات گرامی پر اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. اب قیامت تک کسی نو کا کوئی نبی مبوس نہیں ہوگا, نہ ذلی نہ بروزی. اب جو بھی دعوی نبوت کرے اس کے قذاب ہونے میں کوئی کلام نہیں. البتہ بقیہ جو تین مراتب اور مدارج ہیں ان کے دروازے اب بھی کھلے ہیں. اصحاب ہمت و عزمیت کے لیے اپنی اپنی ہمت, کوشش, محنت, اثار, اور کسی درجے میں اپنی اپنی افتاد طباع کے اعتبار سے ان تینوں مراتب پر فائز ہونا اب بھی ممکن ہے. البتہ جو نفوس قدسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم کے صحبت یافتہ تھے, یافتہ ہیں, اور صحابہ ہونے کے شرف کے حامل ہیں, ان کے رتبے اور مرتبے کو پہنچنا ممکن نہیں. ہاں, ان مقالات عالیہ کے دروازے بند نہیں ہوئے, اور مومنین کو اپنی اپنی صحیح اور جہد اور محنت کے نتیجے میں درجات یقیناً حاصل ہو سکتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. اب اس مقدمے کے ساتھ آخری پارے کی سورہ اللیل کی چند آیات مبارکہ پر غور کیجیے. اس سورہ مبارکہ کی آخری چھ آیات کے متعلق تو مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی, جو بلا شبہ صدیق اکبر ہیں, جن کی شان یہ ہے کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. ان آیات میں التقا کا مصادق اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق ہیں. ان آیات میں صدیق اکبر کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا بیان ہوا. الذی یؤتی مالہ یتزکی, یہ مال اللہ کی راہ میں صدیق اکبر نے اپنے تزکیے کے لیے صرف کیا. یہ نہیں کہ ان پر کسی کا قرض یا دباؤ تھا, بلکہ یہ سارا انفاق لوجہ اللہ تھا. چنانچہ فرمایا, وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ رب العالی. اس مال کے صرف صرف کا ایک ہی مقصد صدیق اکبر کے پیش نظر تھا, اور وہ تھا رضائے الہی کا حصول, یتیموں کی سرپرستی, بیواؤں کی دستگیری, صاحب ایمان و غلاموں کی خرید اور رستگاری, مسافروں کی خبر گیری, محتاجوں کی حاجت روائی, اور پھر دین حق کے غلبے اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے, اسلام کی نشر و اشاعت, جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے سامان کی فراہمی میں صدیق اکبر کے مال اور منال خرچ ہو رہے تھے. اور تمنا اور آرزو تھی تو صرف اور صرف یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بھی صدیق اکبر کو اپنی رضا کی ان الفاظ میں خوشخبری سنائی ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى. امام راضی کے نزدیک سورہ اللیل دراصل سورہ الصدیق ہے, اور فوراً ما بعد سورہ زحا سورہ محمد ہے. یہی نقطہ ہے کہ سورہ اللیل میں صیغہ غائب میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور سورہ زحا میں واحد حاضر کے صیغے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدیقیت کے عناصر ترکیبی. مقام صدیقیت کے جو عناصر ترکیبی ہے وہ سورہ اللیل کی ان تین آیتوں میں بیان ہوئے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس صاحب ایمان شخص کی سیرت و کردار میں یہ اجزائے ثلاثہ, اطاع تقوی اور تصدیق بالحسنہ جمع ہو جائیں, اور اس کے لیے مقام صدیقیت کی راہ کشادہ اور آسان ہو جاتی ہے. آخری آیات میں سب سے زیادہ آتا کی وصف کو نمایاں کیا گیا, جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں, الذی یؤتی مالہ یتزکا. ایک طرف اطاع ہو, جود و سخا ہو, کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان تڑپ اٹھے اس کی تکلیف دور کرنا, اگر اس کے بس میں ہو تو اسے دور کرے, کسی کو احتیاج میں دیکھ کر اس کا اپنا آرام حرام ہو جائے اور اس پر یہ دھن سوار ہو کہ کسی طرح اس کی احتیاج کے دور کرنے میں اس کا تعاون شامل ہو جائے. مقام صدیقیت کا یہ سب سے اعلیٰ وصف ہے. دوسرا وصف ہے تقویٰ, طبیعت میں نیکی کا مادہ, خیر کا جذبہ, نیکی کا فطری میلان, برائی اور بدی سے طبعی کراہت اور نفرت اور برائی سے بچنے کا ذاتی رجحان اور کوشش۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔